بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. هل سنة جماعت كعقيدة قرآن وسنة كروشنين سلف صالحين كسمج كي مطابق درس جاري ہے، اور ہم ساتویں اصل پر بات کر رہے تھے. کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، کرامات اولیاء کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. پچھلے دروس میں ولایت اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے متعلق چند باتیں بیان کی تھیں، اور آج کی نشست میں کرامت کے متعلق بعض اہم باتیں بیان کرتے ہیں. میں جانتا ہوں، وہ اس کے بعد. آج کے درس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، نمبر ایک کرامت کی تعریف، کرامت کی تعریف، کرامت کیا ہوتی ہے. نمبر دو اس کی دلیل قرآن و سنت سے کہ کرامت ثابت ہے اور موجود ہے. نمبر تین معجزہ اور کرامت میں فرق. نمبر چار کرامت اور شعبہ بازی میں فرق. نمبر پانچ کرامت کے اسباب. نمبر چھ کرامت کے شروط اور ضوابط. کرامت کی تعریف کے متعلق یہ جان لیں امور کونیہ دو قسم کی ہے. یہ مقدمہ ذرا آپ سمجھ لیں کہ آج کے موضوع میں ہم کیا بیان کر کیا بات کرنا چاہتے ہیں. جو امور طبیعیہ ہیں، امور کونیہ ہیں، وہ دو قسم کے ہیں. نمبر ایک ایسے امور جو عام ہیں، عام عادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان امور کو ایسے ہی پیدا کیا ہے، اور انسان نے جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ ان چیزوں کو ایسے ہی دیکھ رہا ہے. اس کی مثال کہ سورج مشرق سے نکلتے مغرب میں ڈوب جاتا ہے، رات کو اندھیرا ہوتا ہے، دن کو روشنی ہوتی ہے، چاند رات کو نظر آتا ہے، دن کو نہیں ہوتا، چاند کی روشنی ہوتی ہے. پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت ہیں، ہلتے نہیں ہیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ عام چیزیں ہیں، ہر انسان ان سے واقف ہے. دوسرے قسم کے امور ہیں خاص امور. ان عام امور میں بعض اوقات تبدیلیں پیدا ہو جاتی ہے کسی خاص وجہ سے. یہ تبدیلی اس عام چیز کو کسی وجہ سے تبدیل کر دیتی ہے. اس کی مثال کہ سورج کبھی رکتا نہیں، یہ عام ہے. اگر سورج رک جائے کسی وجہ سے، اب یہ خاص تبدیلیں پیدا ہو گئی ہے. اسی طریقے سے سورج نکلتا ہے مشرق سے، مغرب سے نکلنا یہ تبدیلی ہے، خاص تبدیلی ہے. پہاڑ اپنی جگہ پر ثابت ہے، اگر پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کے اڑنا شروع کر دیں تو یہ خاص تبدیلی ہے. جو عادت کو تبدیل کر دے انہیں خاص امور کہا جاتا ہے. آج کا درس ان خاص امور کے متعلق ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے نا کن فیکون سے. اللہ تعالیٰ جب چاہے سورج جو ہے مشرق سے نکلے, جب چاہے سورج مغرب سے نکلے, کوئی روک سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی ہے. ہمارے نزدیک سورج مشرق سے نکلنا مغرب میں ڈوبنا, ہمیں اطمینان ہوتا ہے جب ایسا ہوتا ہے, لیکن جب سورج رک جاتا ہے یا سورج مغرب سے نکلتا ہے تب انسان حیران ہوتا ہے کہ نہیں, عقل عاجز ہو جاتی ہے کہ نہیں, عاجز ہو جاتی ہے, کیسے ہو گیا؟ اس لیے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا, تو حیران کن بات ہے. یہ جو خاص چیزیں ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل کو عاجز کر دیتی ہیں, حیران کر دیتی ہیں. کرامت ہر وہ خارق اور خلاف عادت چیز, ہر وہ خارق کہتے خلاف عادت, جو عادت کو خرق کر دے, عادت کے نظام کو تبدیل کر دے, تو کرامت ہر وہ خارق یا عام عادت کے خلاف چیز جسے اللہ تعالی کسی نیک اور بزرگ پر نمودار کرتا ہے. اسے کہتے کرامت. یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس بزرگ کے اکرام کے لیے. کرامت کیوں کہا جاتا ہے؟ اکرام کے لیے, اللہ تعالی کی طرف سے اس بزرگ کے لیے اکرام ہے, ایک انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجہ بلند کرنے کے لیے, اسی سے کرامت کہا جاتا ہے. معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ ہر وہ خارق عادت امر یا چیز جسے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. ہر وہ خارق امر یا خلاف عادت امر جسے اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. اور کرامت یہی تعریف ہے, لیکن انبیاء کے نہیں بلکہ انبیاء کی جگہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ لوگوں کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. شعبہ زبازی کیا ہے؟ ہر وہ خلاف عادت یہ خارق امر جسے اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کے ہاتھوں جاری کرتا ہے. جادوگر ہیں, شعبہ زباز ہیں, سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. جادو بھی اثر نہیں کرتا, نہ کوئی کسی کا قتل کر سکتا ہے, نہ کبھی کسی کو بیماری لگ سکتی ہے, نہ کبھی کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, اور نہ کبھی کسی کو نفع پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہی سب کچھ ہوتا ہے, یاد رکھیں.
دشمنوں کے ہاتھوں جاری کرتا
ہے, شعبہ زبازی. شعبزہ بازی کہتے ہیں, ہاں, جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں, رسی کو سانپ بنا کر دکھاتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. یاد رکھیں, معجزے میں آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوتا, کرامت میں آنکھوں کو دھوکہ نہیں ہوتا, لیکن شعبزہ بازی میں آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. اور یہ سارے کا سہارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اب پتہ چلا کہ معجزہ و کرامت میں کیا فرق ہے. معجزہ اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کے ہاتھوں جاری ہوتا ہے, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ پہ تبدیل ہو جاتی ہے. ید بیضاء, موسیٰ علیہ السلام جو اپنا دائیں ہاتھ بغل میں ڈال کے پھر نکالتے تو سفید ہو جاتا تھا, چمکدار. سمود علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی جو ایک پہاڑ سے نکلی, یہ کیا ہے؟ معجزات ہیں. دوسری بات میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلوں کہ نہ معجزہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, اس اعتبار سے کہ نہ تو قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا, نہ کسی صحیح حدیث میں استعمال ہوا, اور نہ سلف سے یہ ثابت ہے. جو صحیح لفظ ہے جو قرآن سنت میں, اسے آیت کہتے ہیں. آیت لیکن معجزہ کیونکہ لوگ معجزہ کو ہی سمجھتے ہیں، اگر ہم آیت کہنا شروع کریں تو سمجھ نہیں آتی، تو اس لیے معجزہ ہی ہم کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ اصل لفظ جو ہے وہ صحیح لفظ جو ہے وہ ہے آیت، اور آیت ہی کہنا چاہیے. اسے اگر میں آیت کہوں تو پریشان نہ ہونا، آیت مطلب معجزہ ہی ہے دوسرے لفظوں میں. تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ آیت انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتی ہے، کرامت اولیاء اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح بزرگ متقی پرہیزگار لوگوں سے ہاتھوں ہوتی ہے جو اپنے انبیاء کے تابع دار ہیں. یاد رکھیں یہ شرط ہے جیسے میں آگے بیان کروں گا. جو شخص اپنے نبی کا تابع دار نہیں ہے، سے اتباع نہیں کرنے والا، وہ شعب زباد ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ولی نہیں ہو سکتا، اور اس کا یہ خارق عادت عمل کرامت نہیں ہو سکتا. یہ اصول بواد میں بیان کروں گا تفصیل سے انشاءاللہ. شعب زبازی اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ کرامت اللہ تعالیٰ کے اولیاء نیک و صالح بزرگوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جاری کرتا ہے، اور شعب زبازی اللہ تعالیٰ کے دشمن کے ہاتھوں جاری ہوتا ہے، اور اس میں حقیقت ہوتی ہے اور اس میں دھوکہ ہوتا ہے. کرامت حقیقت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور شعب زبازی جو ہے یہ بھی خرق عادت امور ہوتے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتے ہیں؟ دھوکہ ہوتا ہے. باطل ہمیشہ دھوکے سے، باطل سے ہی ثابت ہوتا ہے، یاد رکھیں یہ قاعدہ ہے، اور حق ہمیشہ حق سے ہی ثابت ہوتا ہے. انبیاء کی آیات ہوتی ہیں، اس پر تو اختلاف نہیں ہے، لیکن کرامات اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، اس پر اختلاف ہوا ہے، بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں، اور اس کی دلیل نمبر ایک، قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اصحاب الکہف کا قصہ بیان کیا ہے. اصحاب الکہف اللہ تعالی کے نیک اچھے اور صالح جوان تھے. لوگ بزرگوں کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالی نے ایک جوانوں کا قصہ بیان کیا، اس جوانی کی عمر میں اتنی اچھے عقیدے والے تھے اور اچھے عبادت گزار تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا پسند کیا کہ ان کے لیے ایسے کرامات عطا فرمائیں جو تا قیامت لوگ اپنے بچوں کو قصے سناتے رہیں گے اور ان کی تعریف ہوتی رہے گی، ان کا نام بلند ہوتا رہے گا. کرامت کیا تھی ان کی؟ کیا کرامت ہے؟ بارک اللہ فیک. سو گئے پھر دوبارہ اٹھے، تو اس میں کون سی عقل کو حیران کرنے والی بات ہے؟ ہر انسان سوتے بھی ہیں جاگتے بھی ہیں، بارک اللہ فیک. عام لوگ کتنا سوتے ہیں؟ کوئی 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 20 گھنٹے، 1 دن، 2 دن، لیکن 300 سال اور اس سے بھی زیادہ 9 دن وزداد اتسا. اگر کوئی انسان سو جائے پھر اٹھ جائے اور اس کے ہوش و حواس بالکل درست ہو پہلے کی طرح، کوئی فرق نہ آئے، دنیا تبدیل ہو جاتی ہے 300 سالوں میں، ان میں کوئی تبدیلی نہ آئے. عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ عاجز کر دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ اس لیے اسے کہتے ہیں کرامت. مریم علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ مریم میں اور سورۃ آل عمران میں، كلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا. سبحان اللہ، جب بھی زکریا علیہ الصلاۃ والسلام ان کی عبادت کی جگہ پر داخل ہوتے، دیکھتے ایسے پھل کھا رہی ہیں جن کا موسم ہی نہیں ہے. یہ پھل کہاں سے آیا، کیسے آیا؟ عقل حیران ہے اور سمجھنے سے عاجز ہے. یہ کیا ہوا؟ کرامت تھی مریم علیہ الصلاۃ والسلام. معجزہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ نبی نہ تھی. یاد رکھیں، بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ مریم علیہ الصلاۃ والسلام نبی تھی، نبی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالی کی ولی ضرور تھی. اسی طریقے سے صحیح بخاری میں روایت ہے, سید انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو صحابی نکلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بعد, اور راستے میں جا رہے تھے, جنگل آ گیا تو اندھیرے میں راستہ بھول گئے, بھٹک گئے, تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی لاٹھی تھی ان میں سے نور جاری کر دیا جب تک کہ وہ اپنی جگہ منزل مقصود تک نہیں پہنچے. سبحان اللہ, لاٹھی سے اگر نور, جیسے بلب جل رہی لائٹ جل رہی, اس طریقے سے لائٹ بن گئی, آپ تصور کر سکتے, کوئی بجلی نہیں, کوئی سبب نہیں, عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے کہ نہیں؟ آج کے دور میں تو کوئی عقل کو حیران کر دینے والی بات نہیں. آج کل لاٹھیاں ملتی ہیں, اوپر بلب لگے ہوئے, تو آپ اس کو استعمال کریں اور اس کے اندر آپ بیٹری وغیرہ ڈال کے چلتے رہیں, کیا مشکل ہے؟ لیکن اس زمانے میں جب بجلی کا نام و نشان ہی نہیں تھا اور عام سی لکڑی جو ہے اس میں سے روشنی نکلے, تو یہ کرامت ہے. صحیح بخاری مسلم میں ایک روایت ہے کہ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چند مہمان آئے تھے, تین مہمان آئے تھے, تو ان کو اپنے گھر لے آئے اور کھانا کھلایا. انہیں جب کھانا کھایا, جتنا کھانا کھایا کھانا کم نہیں ہوا, بلکہ دیکھا تو جتنا تھا اسے بھی زیادہ ہے. سب نے کھایا, گھر والوں نے کھایا, ان تینوں نے کھایا, پھر بھی کھانا باقی تھا. بلکہ ان کی اہلیہ نے جب دیکھا دیکچی کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ پہلے سے تین گنا زیادہ ہے کھانا جو ہے. تو اسے ابوبکر صدیق نے وہ کھانا کھایا, اور جو باقی بچا وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے گئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا, اور بارہ لوگ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے, انہوں نے کھایا, اور بعد میں لوگ آتے رہے, انہوں نے بھی کھایا, لیکن کھانا ختم نہ ہوا. صحیحین میں سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا اسید بن حضیب رضی اللہ عنہ رات کو صلاۃ اللیل پڑھ رہے تھے, تہجد پڑھ رہے تھے, قرآن مجید پڑھ رہے تھے, تو انہیں محسوس ہوا کہ جو گھوڑا ہے وہ حرکت میں آ گیا ہے, بے سکون ہو گیا ہے. تو جتنا پڑھتا گیا گھوڑے کا بے سکون زیادہ ہوتا گیا, تو فرماتے ہیں کہ میں نے پڑھی کم کر دی, مجھے یہ ڈر تھا کہ میرا بچہ سو رہا تھا یحییٰ, کہ اس کے اوپر نہ چڑھ جائے بے قابو ہوتے. تو جب میں نے نماز ختم کے اوپر دیکھا, تو میں نے دیکھا میرے سر کے اوپر جیسے نور کے قندیل نہیں ہوتی, اس طریقے سے نور کے قندیلیں جل رہی ہیں, اور میں دیکھتا کہ آسمان کی طرف وہ دور ہوتے گئے جب تک کہ وہ غائب نہ ہو گئے. تو پھر میں صبح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے رات کو یوں قرآن جی پڑھ رہا تھا تو اس طریقے سے میں نے یہ چیز دیکھی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا ابن حضیر, تو میں نے پڑھا اور پڑھتا گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلک الملائکہ, یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے, کانت تستمع لک, آپ کی قرات سننے کے لیے آسمان سے اترے, ولو قرأت, اگر آپ قرات کو جاری رکھتے, لأصبحت یراها الناس ما تستتر منهم, اگر آپ قرات کو جاری رکھتے تو صبح لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے جو آپ کی قرات سن رہے تھے, جسے بخاری مسلم کی روایت ہے. اگلی دلیل صحیح بخاری میں روایت ہے سیدنا خبیب الانصاری رضی اللہ عنہ. سیدنا خبیب ایک عظیم صحابی ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے, رحمت اللہ برکاتہ, قربانی تو سب صحابہ نے دی ہے لیکن ان کی قربانی کچھ دوسری انداز سے ہے. سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ کو مشرکین مکہ نے پکڑ لیا, قیدی بنا دیا اور مارتے رہے, مار مار کے تھک گئے. جب قیدی تھا تو جس جگہ پر یا جس قید خانے میں تھا ان کو جو روٹی دینے والے کے بعد جاتے تھے تو وہ تعجب کرتے تھے کہ ہم ایسے پھل دیکھتے تھے ان کے پاس جن کا موسم نہ ہوتا تھا, کھا رہے ہوتے تھے. اب قید خانے میں ہیں, دشمنوں نے قیدی بنایا ہوا ہے, جان کے دشمن ہیں, جا کے دیکھتے ہیں ایسے پھل کھا رہے ہیں جنہوں نے کبھی دیکھا نہیں, ان جن کا موسم نہیں ہے, تو تعجب کرتے ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہاتھوں میں, پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوئی, حرکت نہیں کر سکتے. اور راوی کہتے ہیں کہ مکہ میں اس زمانے میں کوئی پھل تھا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ بات معروف و مشہور ہو گئی ان کے بیچ میں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے, اللہ تعالیٰ خبیب کو عطا فرما رہے ہیں, کرامت ہے. سیدنا خبیب کو سولی پہ چڑھا دیتے ہیں اور چھری سے دھمکی دیتے کہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, واپس ہو جاؤ. لیکن واپس نہیں ہوتے, ثابت قدم رہتے ہیں. اس کے جسم کو ایسے کاٹنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں جلد ہے, اس کو گوشت جیسے بکرے کو دیکھیں کس طریقے سے اس کی کھال اتارتے ہیں, اس طریقے سے کاٹنا شروع کیا. آخر میں وہ تنگ آ گئے, انہوں نے ایک بات کہی, خبیب اچھا تم یوں کہہ دو بس, تمہیں چھوڑ دیں گے, کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, تمہیں چھوڑ دیتے, آزاد کر دیتے, یہ وعدہ ہے تم سے. انہیں بڑے پیارا جواب دیا, فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں چاہے میرے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں مجھے منظور ہے, لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہوں خوش ہوں اور سلامت ہوں اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. یہ محبت ہوتی ہے. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار نہیں ہیں, محبت کا حق ادا کرنے والے ہیں. غصہ آیا جلاد کو اور کھال اتارنا شروع کی, ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, سر قلم کر دیا, ان کے منہ سے ایک مرتبہ بھی ایک لفظ نہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے. آج ہمیں تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے, شیطان دل میں ایسے وسوسے ڈالتا ہے اور زبان سے ایسے غلط باتیں نکلتی ہیں, بدعقیدگی پھیل جاتی ہے, بس اللہ تعالیٰ رحم ہی کرے ہمارے اوپر. ہمیں کیا پتہ صبر کیا ہوتا ہے, ہمیں کیا پتہ یقین کیا ہوتا ہے, اور بغیر صبر اور یقین کے کبھی بھی ایمان ثابت نہیں ہوتا. یاد رکھیں یہ دو چیزیں جو ایمان کو ثابت رکھتی ہیں. اس لیے پیارے پیغمبر سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے, میرے دل کو اپنے دین پر ثابت فرما. اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ اے دلوں کو پھیرنے والے, ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت فرما. مثالیں بہت ہیں, اتنا کافی ہے. صحیح بخاری مسلم سے میں نے یہ دلائل بیان کی ہے کہ اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں, یہ ہم جان چکے ہیں دلیل کے ساتھ. آئیے دیکھتے ہیں کرامات کے شروط اور ضوابط کیا ہے. نمبر ایک, کرامت کے اسباب ہیں, ان میں سے بعض یہ ہے. نمبر ایک, کرامت اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو عطا فرماتا ہے اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. اس پہ ذرا غور کریں, اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی کرامت اس کے ہاتھوں جاری کر دیتا ہے. جب وہ کرامت کو محسوس کرتا ہے, لوگ دیکھتے ہیں, تو اس کا ایمان اور مزید مضبوط ہوتا ہے, اس کے قدم اور ثابت ہوتے ہیں. نمبر دو, دوسری وجہ, اسلام کے دشمن اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولیاؤں کو دشمن پر حجت قائم کرنا، کرامہ صلت الحجت قائم کرتا ہے. نمبر تین، کہ اللہ تعالیٰ کا دین حق کا دین ہے اور سچائی کا دین ہے. اور حق ہمیشہ حق سے ہی ثابت ہوتا ہے. نمبر دو، یہ خلاص، یہ اسباب اتنا کافی ہے. یہ اسباب کرامت کے اسباب کیا وجوہات ہیں، کیوں کرامت اللہ تعالیٰ جاری کرتے ہیں بعض لوگوں کے ہاتھوں، اور بھی ہے لیکن یہ تین اہم ہیں. نمبر دو، کرامت کی شروط و ضوابط میں سے نمبر دو، ہر خارق عادت امر کرامت نہیں ہوتا. ہر خارق عادت امر جو ہے وہ کرامت نہیں ہوتا، نہیں ہوتا. ہر خارق عادت کام یا ہر خارق عادت امر جو ہے، ہر خارق عادت چیز جو ہے وہ کرامت نہیں ہوتی. خارق عادت جو عام عادت کے خلاف ہو، جو عقل کو حیران کر دینے والی بات ہو، عاجز کر دینے والی بات ہو، اس کی دلیل شعبہ زباز کیا کرامت ہوتی ہے ان کی؟ نہیں. شعبہ زبازی ہوتی ہے. جادوگر کی کیا کرامت ہوتی ہے؟ نہیں. تو ان سے بھی ایسے امور سرزد ہوتے ہیں جو کرامت نہیں بلکہ شعبہ زبازی ہوتی ہے، اور وہ بھی عقل کو حیران کر دینے والی بات ہے. تو ہر خارق عادت امر جو ہے وہ کرامت نہیں ہوتی. نمبر تین، ولایت کرامت کی شرط ہے. ولایت کرامت کی شرط ہے، بغیر ولایت کے کرامت نہیں ہوتی. یہ سمجھ لیں، بغیر ولایت کے کرامت نہیں ہوتی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں، میرے پاس جزاک اللہ خیر، جو اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں اس کی کرامت نہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا ضروری ہے. یعنی یہ کرامت زندہ مومن صالح شخص سے واقع ہو. اس کو پوائنٹ نمبر کتنا کرنا ہے آپ نے؟ چار. یہ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ تیسرے کا ایک شق سمجھ لیں آپ. اب ولایت کیا ہے، ولی کون ہے؟ کہ یہ کرامت جو ہے زندہ مومن متقی صالح شخص سے واقع ہو. زندہ ہو، مومن ہو، متقی ہو، صالح ہو. اس کی دلیل کہ زندہ ہو، کہ مردے سے کرامت بھی ہوتی ہے مرنے کے بعد؟ نہیں ہوتی. دلیل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمر منقطع ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے. چوتھی چیز کا ذکر کیا؟ نہیں کیا. تین چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ، ترتیب سے، صدقۃ جاریہ نمبر دو، علم ينتفع به نمبر تین، ولو صالح يدعو له. کرامت کا ذکر ہے؟ نہیں. یہ تین چیزیں ہیں بس. نمبر دو، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معجزات جو ہیں ان کی وفات منقطع ہو گئی یا نہیں، جاری ہے آج تک؟ نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی معجزہ تھی، سانپ بن جاتی تھی، پانی میں سمندر مارتے تو وہ سمندر کھل کے پہاڑوں کی طرح بن جاتے تھے اور راستہ خشک ہو جاتا تھا، پتھر پر مارتے تو پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی، معجزہ تھا. لیکن جب ان کی وفات ہوئی اس لاٹھی سے کیا دوبارہ ایسا عمل کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. تو نبی کی وفات سے معجزہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ولی کی کرامت مرنے کے بعد جاری ہو سکتی ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب نبی کا معجزہ نہیں ہو سکتا ان کی وفات کے بعد، تو ولی کی کرامت بھی جاری نہیں ہو سکتی وفات کے بعد. ایک معجزہ باقی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ بارک اللہ، قرآن مجید یہ معجزہ ہے، یہ باقی ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ تورات بھی تو کلام ہے، وہ کیوں باقی نہیں ہے؟ تحریف ہوئی ہے بارک اللہ، اس کا وعدہ نہیں کیا گیا، قرآن کا وعدہ کیا گیا، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، اس میں تحریف بھی نہیں ہوگی، اور ضابطہ حیات ہے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ساز و سامان ہے، تا قیامت قرآن مجید موجود رہے گا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جب قیامت ہوگی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، نہ تو کتابی شکل میں رہے گا اور نہ ہی دل کسی کے سینے میں رہے گا، اللہ تعالیٰ اٹھا لے گا. جب تک اس پر عمل ہو رہا ہے، اس حق ادا کیا جا رہا ہے، تو قرآن رہے گا، اللہ کی کلام رہے گی. جب ایسے بد لوگ آئیں گے، قرآن مجید سینوں میں تو ہوگا، کتابوں میں بھی ہوگا، لیکن اس پہ عمل نہ ہوگا، سمجھیں گے نہیں، تو پھر قیامت آئے گی بدترین لوگوں پر، شرار الخلق، اسے پہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید اٹھا لے گا. نمبر تین، تیسری وجہ، صحابہ کرام سے ثابت نہیں بلکہ سلف سے ثابت نہیں جن کے ہاتھوں تعالیٰ کرامات جاری کیے، کیونکہ وفات کے بعد وہ کرامت کبھی بھی جاری ہوئی. نمبر چار، فتنے کا سدے باب کرنا. ایک انسان مر گیا ہے، کہتے ہیں بھائی اس کی کرام مرنے کے بعد بھی موجود ہے، لوگ اس کی قبر کی طرف جاتے ہیں، ان کا دل وہاں پہ لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ بدعت القبور شروع ہو جاتی ہے، پھر بدعت القبور سے شرک القبور کا عقیدہ عام ہو جاتا ہے، تو سدے باب کے لیے بھی یہ دلیل ہے کہ وفات کے بعد کرامت جاری نہیں ہوتی. نمبر چار، کرامت شریعت کے مخالف نہ ہو، یعنی یہ کرامت کسی بھی شرعی قاعدہ یا شرعی حکم کے خلاف نہ ہو. اس کی مثال کہ فلاں بزرگ ہے، وہ رزق عطا فرماتا ہے، فلاں بزرگ ہے، اس کی کرامت یہ ہے کہ اولاد نرینا اولاد عطا فرماتا ہے، فلانا بزرگ ہے، اس کے پاس مشکل کشائی ہے، فلانا بزرگ ہے، وہ حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کرامات نہیں ہیں. اور ایسے قصے میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں کہ فلاں بزرگ ہے، آگ بورڈ سمندر میں ڈوب رہی تھی، کسی نے پکارا اے امداد، میری امداد کر، تو امداد اللہ صاحب انڈیا میں تھے، انہوں نے اپنے قبر کا سہارا دیا سمندر میں جو کئی ہزار میل دور تھا، اور اس آگ بورڈ کو بچا لیا، پھر واپس آئے. جب صبح خادم نے کمر دبانے کی کوشش کی تو درد تھا، معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ پچھلی رات میرے کسی مرید نے مجھے پکارا، مدد مانگی، تو میں اس کی مدد کے لیے آگ بورڈ کو اپنے کمر کے سہارے سے اس طوفان سے بچا لیا. یہ کرامت نہیں ہے، اسے کرامت نہیں کہتے، یاد رکھیں. کیوں؟ مشکل کشا صرف اللہ تعالی ہے. آپ ذرا غور کریں، یعنی وہ شخص حاضر نہیں ہے، زندہ ہے، حاضر نہیں ہے، اور وہ اپنے مرید کی بات کو سنتا ہے، ہر مرید کی بات کو سنتا ہے، ہر زبان میں سنتا ہے، ہر وقت میں سنتا ہے، اور سب کی پوری کرتا ہے، ایک وقت میں پوری کرتا ہے، چاہے وہ سمندر میں ڈوبتی ہوئی آگ بوٹ ہو، چاہے وہ آسمان پہ گرتا ہوا جہاز ہو، چاہے وہ روڈ پہ چلتی ہوئی کار ہو، یا اونٹ ہو، یا گدھا ہو، اس نے جا کے سب کو بچانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت عطا فرمائی ہے. کون سی طاقت عطا فرمائی؟ مشکل کشائی، حاجت روائی کی طاقت، تدبیر کی طاقت. یہ کرامت نہیں ہے میرے بھائی، اس لیے شرط ہے کرامت کے لیے کہ شریعت کے کسی بھی شرعی قاعدے کے خلاف نہ ہو. اس کی دوسری مثال، کہتے بعض اولیاء ایسے ہیں جو ایک بدکار عورت سے صحبت کرتے ہیں، اس کی برکت سے اب اس بدکار عورت نے توبہ کی ہے، اب وہ نیک اور صالح عورت بن گئی ہے، اب زنا کرنا حرام ہے کہ نہیں؟ پھر بھائی یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، یہ قصے کتاب ان کو کتابیں بھری ہوئی ہیں، بعض صوفیوں کے نزدیک یہ کرامت ہے ولی کی، اور داد دیتے ہیں، تکبیر پڑھتے ہیں کہ اس ولی کی کرامت تو دیکھیے کہ ہمارے محلے میں جو ایک بدکاری کا اڈا تھا اس کا خاتمہ کیسے ہوا، یہ فلاں بزرگ گئے، اس نے اس عورت سے زنا کیا، بدکار عورت سے، اور اس کے بعد سے جب سے وہ پاک پانی اس کے اندر گیا ہے وہ عورت پاک ہو گئی ہے. زنا حرام ہے عوام الناس پر بھی، خواص الناس پر بھی جو اولیاء ہیں، اور انبیاء پر بھی حرام ہے. انبیاء کے زمانے میں بدکاری تھی کہ نہیں تھی؟ نعوذ باللہ کسی نبی نے کیس راستے کو اختیار کیا؟ صحابہ کرام کے زمانے میں بدکاری تھی یا نہ تھی؟ اس کے لیے قصاص کا راستہ موجود ہے، حد قائم کی جاتی تھی، نصیحت کی جاتی تھی. لیکن کبھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی نبی نے اس راستے کو اختیار کیا ہو؟ پھر مجھے بتائیں فرق کیا ہے. عوام الناس اگر وہ کام کرے تو زانی ہے، اگر کوئی خاص بندے کام کرے تو وہ پھر اللہ کے ولی ہیں، اور یہ کرامت ہے ولی کی. لوگوں کی عقلیں کہاں گئی؟ لوگ کیسے سوچتے ہیں، کیسے کھاتے پیتے ہیں، روزمرہ کے امور، اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں؟ میں نے تعجب کی بات ہے، گاڑی چلانا بھی جانتے ہیں، کھانا کھانا بھی جانتے ہیں، باتھ روم کا استعمال کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ یہ کرامت ہے یا نہیں. سبحان اللہ، جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کی دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے. نمبر پانچ، کرامت ولایت کی شرط نہیں. کرامت ولایت کی شرط نہیں، ولایت کرامت کی شرط ہے، بتا چکا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہونا ضروری ہے. لیکن کرامت کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ولی کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں. پہلی ہے کوئی پریشانی ہو گئی بعض ساتھیوں کو. دیکھیں بھائی، ولایت کرامت کی شرط ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اگر ولی نہیں تو کرامت نہیں. جھوٹے بدکار لوگ، شعبز آباز لوگ، نافرمان لوگ، بے نمازی جو جنگ میں بھٹکتے رہتے ہیں، باجماعت نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہے. اس لیے جو بھی ان سے عمل سرزد ہوتا ہے، خارق عادت عمل جو عقل کو حیران کر دیتا ہے، وہ شعبز آبازی ہے، وہ کرامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے ولی نہیں ہے. یہ پیچھے جو دو تین درس گزرے ہیں ولی کے متعلق، اس موضوع کے لیے تمہید تھے کہ ہم جانے سے ولی ہوتا کون ہے. جو لوگ باجماعت نماز نہیں پڑھتے والے کے ولی ہو سکتے ہیں وہ؟ اب جنگلوں میں بھٹکنا، غاروں میں، چھوٹی سی غاروں میں وقت گزارنا، کیوں؟ حقیقت کی تلاش ہے. کس حقیقت کی تلاش ہے؟ قرآن مجید تمہارے سامنے ہے، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہے، صحابہ کرام کا عمل، صحابہ کرام کی سیرت آپ کے سامنے ہے. کس کھوئی ہوئی حقیقت کی تلاش میں ہے؟ تلاش کی چیزیں کی جاتی ہے، جو کھوئی ہوئی ہے یا نہیں؟ موجود چیز کو آپ کبھی تلاش کرتے ہیں؟ میرے سامنے پانی کی بوتل رکھی ہے، کیسے میں تلاش کرتا رہوں؟ کیا کہیں گے، پاگل ہے کہ نہیں؟ اب کس چیز کی تلاش میں ہے مجھے بتائیے، کون سی حقیقت ہے؟ یہ اس حقیقت کی تلاش میں جس کی حقیقت ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کو وہ حقیقت مل جائے، اس کو یقین ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے، پھر اس پر سے ساری کی ساری تکلیف اور عبادات ختم ہو جاتی ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اس کو یقین ہو جاتا ہے. اور میں ایک حامد آدم، شیخ حامد آدم قصہ بیان کر چکا تھا جادو کے دروس میں، کس طریقے سے وہ شخص اپنے گھر سے نکلا قرآن مجید کا حافظ بننے کے لیے، کس طریقے سے ان درندوں نے جو لوگوں کے ایمان کے دشمن ہیں، ایمان کے لٹیرے ہیں، ایمان کی ڈکیتی کرتے ہیں، ان لوگوں نے، بعض صوفیوں نے اس شخص کو بڑا جادوگر بنا دیا. اور وہ کہتا تھا میں اللہ کا ولی تھا، میری کرامات میں سے کرامت یہ تھی کہ میں جب جہاں پر اشارہ کرتا قبلہ وہیں پر تبدیل ہو جاتا، اور اسے آسمان پہ ہاتھ اٹھاتا اور ہوا میں دستک دیتا تو ٹک ٹک کی آواز آتی، کعبے کے دروازے کو دستک دیتا میں، وہ جہاں اشارہ کرتا لوگ اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اور صحیح قبلے کی رخ نہ کرتے. جب اس نے توبہ کی ہے تو اپنا قصہ سناتا ہے، کہتا ہے کس طریقے سے ہم نے لوگوں کو بے وقوف بنایا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا ہے، ان کے مال کو لوٹا ہے، ان کی جانوں اس کو ختم کیا ہے، ان کو چھوڑا نہیں، اس کے باوجود بھی ہم ان کے لیے صرف ولی نہیں تھے عام بلکہ قطب تھے، قطب کے درجے پر فائز تھے اولیاء میں سے. اور کہتے ہیں میری تقریباً 70 زیادہ کرامات تھی، ان میں سے ایک کرامات یہ تھی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ شعبہ زبازیہ ہے، جنوں کے ذریعے سے لوگوں کے عقلوں کو حیران کرتے ہو، بیوقوف بناتے ہیں. جادوگر کافر اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. ہوں جتنی بڑی داڑھی رکھ لے، جتنی بڑی پگڑی سر پہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے. تو پانچویں شرط کیا ہے؟ کرامت ولایت کی شرط نہیں، یعنی جس کے ہاتھ ہوں اللہ تعالیٰ کرامت جاری نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے. یہ نہ سمجھے کہ کرامت نشان ہی ولایت کی، کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کتنی اولیاء ہے؟ صحابہ کرام کیا سارے سب کی کرامات تھی؟ صحابہ کرام سب کی کرامات تھی کیا؟ نہیں. تو کیا اللہ کے ولی نہیں ہے؟ اولیاؤں کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے، لیکن کرامت نہیں تھی. تو کرامت ولایت کی شرط نہیں ہے. نمبر 6، کرامت ولی کی ملکیت نہیں. میں آسان الفاظ تاکہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، ملتے جلتے الفاظ ہیں. کرامت ولی کی ملکیت نہیں، یعنی جب چاہے کرامت اس کے ہاتھوں سے نمودار ہو جائے، جب چاہے. شعبہ زبان تو کر سکتا ہے، کیونکہ کوئی جن اس کے تابع ہوتے ہیں، جن کو اس نے پکڑا ہوتا ہے، اس نے آپ کو اپنا کرتب دکھانا ہوتا ہے تو دکھاتا ہے وہ. لیکن ولی کے ہاتھ میں کرامت نہیں ہوتی، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو کرامت اس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تو نہیں ہوتی. اور ولی کبھی بھی کرامت کا دعوے دار نہیں ہوتا. یاد رکھیں، کرامت ولی کی ملکیت نہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وما کان لرسول ان یأتی بآیت الا بإذن اللہ، کوئی بھی رسول اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ نہیں لے کے آ سکتا. جب نبی معجزہ اللہ تعالیٰ کی آیت و معجزہ کا مالک نہیں، تو کیا کبھی ولی کرامت کا مالک بن سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام شدید مصیبت کی حالت میں، ایک طرف سے سمندر ہے، دوسری طرف سے فرعون کا لشکر ہے، دونوں طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے. بنی اسرائیل نے کہا، اے موسیٰ اب ہلاکت کیا ہے؟ ہاں یقینی ہے، اب ہلاکت یقینی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میرے پاس لاٹھی ہے، میں اس معجزہ کا مالک ہوں، ابھی چاہوں تو سمندر کو کھول دوں، ابھی چاہوں تو اشارہ کر کے اس کے لشکر کو میں تباہ کر دوں. کیا فرمایا؟ کلا انما یا ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ضرور کوئی راستہ دکھائے گا. بنی اسرائیل کہتے ہیں، ان لمدرکون، اب تو نہیں بچ سکتے ہم. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، کل ہرگز نہیں، جو تم گمان کرتے ہو غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ میرے ساتھ میرا رب ہے، مجھے ضرور کوئی نہ کوئی راستہ دکھائے گا. اللہ تعالیٰ فوراً فرمائے، اے موسیٰ اس لاٹھی کو سمندر پر مار کے تو دیکھو. اگر موسیٰ علیہ السلام اس معجزہ کا مالک ہوتا تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ بھی لاٹھی میرے پاس ابھی مارتا ہوں، یہ کیوں فرمایا؟ کلا ان معی ربی سیہدین، یہ پیغام ہے ہر مومن کے لیے جس کا ایمان ابھی زندہ ہے، کہ کبھی گمان نہ کرنا کہ نبی جو ہے وہ کسی معجزہ کا مالک ہوتا ہے. نبی خود اللہ تعالیٰ کا محتاج ہوتا ہے، نبی کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا، نبی کبھی حاجت روا نہیں ہو سکتا. نمبر 7، 6 ہے جی، 7، استقامت کرامت کی شرط ہے، یعنی ولایت وہی سمجھ لیں کہ بعض لوگ جن کی استقامت نہیں ہوتی، بعض ان کو ولی سمجھتے ہیں، تو اس لیے میں نے شرط الگ سے بیان کی ہے کہ استقامت ولایت کی شرط ہے اور ولایت کرامت کی شرط ہے. تو استقامت کرامت کی شرط ہے, یاد رکھیں. استقامت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر مستقیم رہنا, صرف دعویٰ نہیں چلے گا, حقیقتاً شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. جو لوگ شریعت پر عمل نہیں کرتے, اپنے آپ کو شریعت کے حد کے اندر نہیں ڈھالتے, وہ لوگ کبھی اللہ تعالیٰ کے ولی نہیں ہو سکتے. جب ولی نہیں تو کرامت بھی نہیں. اسے شیخ زم بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, من کان مؤمنا تقیا کان للہ ولیا. جو مؤمن متقی ہے وہی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, ان کے بغیر اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا کبھی. نمبر آٹھ, کرامت سے شریعت سازی نہیں ہوتی, کرامت سے شریعت سازی نہیں ہوتی. شریعت سازی کا کیا مطلب ہے؟ کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں نے خواب میں دیکھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور مجھے آپ وسلم نے یہ عبادت عطا فرمائی, یہ درود عطا فرمایا, یہ ذکر عطا فرمایا, اور اس ذکر کو, اس عبادت کو, اس درود کو جو ہے دین کا حصہ سمجھا جائے, یہ کرامت نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیں کہ درود تاج, درود لکھی, درود تنجینا, معروف درود ہیں, سارے موجود ہیں. یہ پنج صورتوں کا قرآن چھوٹا ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور نسخہ ہے پاکستان میں اور انڈیا میں بھی تقریبا معروف اور مشہور ہے. اس کے اندر ایسے درود ہیں جس کے شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ملتا, سارے من گھڑت ہیں, وہ لوگ اسے پڑھتے ہیں, بدعت ہے. اور صلاۃ الفاتح درود فاتح کے نام سے مشہور ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے یقظۃً لا مناماً, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے میرے پاس, یقظۃً جاگتے ہوئے میں نے خواب میں نہیں دیکھا, اور مجھے یہ درود عطا فرما کر گئے ہیں. تین لائنیں ہیں, اور جو اس کو پڑھے گا اجازت کے ساتھ قرآن مجید سے 6000 زیادہ اجر پائے گا. قرآن مجید کا جو ثواب ہے اسے 6000 ثواب اور اجر زیادہ پائے گا, اور جو بغیر اجازت کے پڑھے گا تو اس کا اجر قرآن مجید کے برابر کا اجر ہے. پیر سے, پیر صاحب سے, جس کو اجازت پہلے سے موجود ہو. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. کوپریٹ کا سسٹم وہاں بھی چلتا ہے, اللہ المستعان. اور کرامت سے یاد رکھیں, کبھی بھی شریعت کا حکم منسوخ نہیں ہوتا. کہ نماز فرض ہے, اب اس ولی پر نماز فرض نہیں ہے. نماز فرض ہے, یہ حکم منسوخ ہوا نہیں منسوخ ہوا, یہ حکم جاری تا قیامت جاری, ہر مومن پر جاری ہے. جو لوگ یہ کہتے کہ نہیں اب یہ ولی بن گیا ہے, اسے حقیقت مل گئی ہے, اب اسے یقین مل گیا ہے, اب کیا ضرورت اسے نماز پڑھنے کی, نماز تو عوام الناس پڑھتے ہیں, اب یہ خاص نہیں بلکہ خاص الخواص بن گیا ہے, اسے یقین مل گیا ہے, اب نماز یعنی پڑھے گا نماز, اور تکلیف شرعیہ ساری اس کے سر سے اٹھا دی گئی ہے. نماز کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ حکم کون منسوخ کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. کیسے؟ وحی کے ذریعے. وحی موجود ہے؟ نہیں. نبوت کا دروازہ بند, وحی کا خاتمہ. اب جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فلاں شخص سے نماز اٹھ گئی ہے, تو اسے نماز حکم منسوخ کر دیا کہ نہیں؟ کس بنیاد پر کیا؟ کوئی دلیل ہے اس کے پاس؟ نہیں. یہ کرامت ہے. تو کرامت شریعت, کرامت سے شریعت سازی نہیں ہوتی, یاد رکھیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین اسلام میں دوسرا رکن کلمہ شہادت کے بعد نماز ہے. جس دین میں نماز نہیں وہ اسلام نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں جس شریعت میں جس دین میں نماز نہیں ہے وہ شریعت اسلام نہیں ہو سکتی. دین کامل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے وہ اسلام ہے, اور جس میں نماز اور تکلیف شرعیہ ساری کے ساری موجود ہیں اسی کا نام اسلام ہے, اسی کا نام شریعت ہے. نمبر 9, کرامت فضیلت کی شرط نہیں. کرامت فضیلت کی شرط نہیں, یعنی کرامت سے کسی کی فضیلت یا اچھائی ثابت نہیں ہوتی. صحابہ کرام سب کی کرامات نہیں تھی لیکن سب افضل ہے کہ نہیں, پوری امت سے افضل ہے. تاکہ بعض لوگ یہ نہ سمجھے کہ جس کے پاس کرامت ہے وہ اس اللہ تعالیٰ کے بندے سے زیادہ بہتر اور افضل ہے جس کے پاس کرامت نہیں ہے. اور اسباب میں سے چوتھا سبب لکھنے بھول گیا, بعض اوقات کرامت امتحان بھی ہوتی ہے ولی کے لیے. ایک تو اس کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نا, ایک اس کے لیے امتحان بھی ہوتا ہے. وہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو کو اللہ تعالیٰ نے کرامت عطا فرمائی امتحان کے لیے اور وہ فیل ہو گئے ہیں. اللہ رحم کرے. اور ایک شخص کا قصہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, جس کو اللہ تعالیٰ آیتیں دی تھیں, کرامتیں دی تھیں, راہ راست سے ہٹ گیا, شعبہ زباں سے شروع کر دی, اللہ تعالیٰ کی فرمبرداری ختم کر دی, نہ فرمانے پر اتر آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی. نمبر 10, اللہ تعالیٰ کی اجازت کرامت کی شرط ہے. اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی اور بدی کی اجازت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کی اجازت کرامت کے لیے شرط ہے, اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی برائی اور بدی کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے جتنے بھی برائیں ان سے ہوتی ہیں یہ کرامت ہو ہی نہیں سکتی. نمبر 11, کرامت کا وقوع انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے تابع ہوتا ہے. کرامت کا وقوع کا ہونا, کرامت کا ہونا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معجزات کے تابع ہوتا ہے. یعنی کسی بھی ولی کو اس وقت تک کرامت اللہ تعالیٰ عطا نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے نبی کا مکمل طور پہ فرما بردار و تابع دار نہ ہو. مکمل اتباع کرے گا نبی کی تب وہ استقامت پر ہے, اور تب اللہ تعالیٰ کا ولی ہے, تب اللہ تعالیٰ اسے کرامت عطا فرمائے گا. نمبر 12, کرامت عقل کے ساتھ مقید نہیں. کرامت عقل کے ساتھ مقید نہیں, کیونکہ اگر کوئی شخص کہے میری عقل نہیں مانتی ہے کرامت نہیں ہے تو اس کی یہ بات جو ہے قابل قبول نہیں. اور یہ رد ہے ان لوگوں کو جو کرامات کے منکر ہیں, کیونکہ رد ہے. یہ عقل کے ساتھ تعلق نہیں سے, یہ تو وہ چیز جو عقل کو حیران کر دیتی ہے. تو عقل کی بات کہاں سے بیچ میں آ گئی؟ ساری خارق عادت ہے, عقل کا دور دست میں نہیں. میں جتنی شرطیں بیان کر رہا ہوں وہ ضوابط شریعت کے مطابق ہیں. تو آپ عقل کو استعمال نہ کرنا. اگر عقل کو استعمال کریں گے پھر کرامت اور شعبہ زباں میں فرق نہیں رہتا, کیونکہ عقل کو شریعت سے نکال دیں گے اگر آپ, اور عقل پہ آپ توڑتے جائیں پھر کیا فرق ہے کرامت میں اور شعبہ زبازی میں؟ دونوں تو خارق عادت عمل کر رہے ہیں, لیکن جب شریعت کے ترازو پہ ہم توڑتے ہیں پھر عقل کا جو ہے نا جواز نہیں رہتا. اور جن لوگوں نے کرامت کا انکار کیا ہے انہیں محض عقل کے طور پہ جو انکار کیا ہے, عقل کو مقدم کیا ہے. معتزلہ انکار کرتے کرامت کا, کہتے ہم نہیں مانتے کسی ولی کی کرامت. کیوں؟ کیونکہ ان کا قاعدہ ہے کہ عقل شرع پہ مقدم ہے. میں جو آپ کو ضوابط اور اصول بیان کر رہا ہوں شروط ہے, ان کی دلائل جو ہیں وہ شریعت میں موجود ہیں, قرآن و سنت میں, سلف صالحین سے ثابت ہیں. نمبر بارہ، تیرہ ہو گئے، نمبر تیرہ، کرامت کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کم نہیں ہوتی، یہ نشانی ہے، یاد رکھیں، کرامت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے کم نہیں ہوتی. مثال، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ کرامت ہے یہ بوتل جو ہے یہاں پہ رکھوں گا، اس میں سے لائٹ آپ کو نظر آئے گی، روشنی، یہ بوتل روشن ہو جائے گی، یہ کرامت ہے. اور اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، خاص طور پہ آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور آہستہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو سمجھے کرامت نہیں، شعبہ زبازی تھی. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے جو چیز کم ہوتی ہے وہ کرامت نہیں ہو سکتی. اور اس سے بہت ساری مثالیں ہیں، سلف صالحین کافی جادوگروں کو ایسے پکڑا ہے، آیت الکرسی پڑھتے ہیں اس کے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ ننگا ہو جاتا ہے. نمبر 14 آخر میں، کرامت شریعت کا حصہ ہے اور طریقت بھی شریعت کا حصہ ہے، شریعت اور طریقت جدا جدا نہیں، کیونکہ جن لوگوں نے کرامت کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے طریقہ نیا اپنایا ہے جو شریعت میں موجود نہیں ہے، تب ان کو کہتے ہیں کرامات ملی ہیں. جیسے کہ جنگل میں بھٹکنا، یہ شریعت میں طریقت ہے، وہ کہتے ہیں شریعت کو الگ رکھیں، یہ طریقت ہے. تو طریقت میں وہ چیز جائز ہے جو شریعت میں جائز نہیں ہے، اور لوگوں کو دھوکہ دیا. تو کرامت بھی شریعت کا حصہ ہے، طریقت بھی شریعت کا حصہ ہے، شریعت سے جدا نہیں. طریقت ہے کیا؟ یہ چیز میں آپ کو بیان کر دوں ذرا. شریعت جو ہے ساری کی ساری وہ تین چیزوں کا مجموعہ ہے، عقائد ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں اور آداب. معاملات و آداب ایک جیسے ایک ساتھ ہیں، یہ شریعت ہے ساری. اب عقائد جو ہیں اور عبادات اور معاملات اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ہم کیسے لے کے آئیں؟ کوئی راستہ تو اختیار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ یعنی محض اپنے عقل کے مطابق اگر ہم کرے کر سکتے ہیں، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے، وحیین، قرآن و سنت، قرآن و صحیح حدیث، اس کے مطابق ہم عقائد بھی اپنے درست کرتے ہیں اور اپنے عبادات و معاملات بھی درست کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، بعض لوگوں نے اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے مختلف راستے ڈھونڈے ہیں. جو غیر مسلم ہیں انہوں نے اپنے اپنے راستے لیے ہیں. مثال کے طور پہ جو دہری ہیں، جو کہتے ہیں پوری نیچر خالق ہے، تو ان کا تو کوئی خالق ہی نہیں، یہ اندھی گنگی بہری نیچر کیا ان کی خالق ہے؟ تو وہ زندگی گزارتے ہیں جانوروں کی طرح، بلکہ جانوروں سے بھی گئی گزری، بدتر زندگی. وہ کیسے؟ جو کھانا چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جو پینا چاہتے ہیں پیتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. تو انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری؟ جیسے کہ ان کے نفس ان کو حکم دیتے ویسے زندگی گزاری. تو ان کا راستہ کیا ہے، منہج کیا ہے، طریقہ کیا ہے زندگی بسر کرنے کا؟ ہوا نفس کی خواہش، حیوانیت. بعض لوگوں نے، مثال طور پر ہندو ہے، وہ زندگی گزارتا ہے اپنی جس طریقے سے اس کو مذہب بتاتا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کسی نے رام کا راستہ اختیار کیا، کسی نے ہنومان کا راستہ اختیار کیا، اس کے لیے وہ خدا، اس کے لیے وہ خدا ہے. اب جو راستہ اس نے اختیار کیا ہے، اس نے ذکر بھی وہی کرنا ہے جو اس کو اس راستے سے دیا گیا ہے، اس طریقت سے دیا گیا ہے. یاد رکھیں، اگر یہ دونوں بت کے پجاری ہیں، رام کا پجاری، ہنومان کا پجاری، دونوں جیسے نہیں ہیں. کسی کے لیے گیتا، کتابیں ساری اچھی ہیں ان کے لیے، سیکرڈ بکس جتنی بھی ہیں، کوئی گیتا پہ عمل کرتا ہے اور کوئی ودا پہ عمل کرتا ہے. کوئی ودا پڑھ نہیں سکتا کیونکہ جو برہمن ہے وہی ودا پڑھتے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ اچھوت وغیرہ وہ ودا کو ہاتھ ہی لگا سکتے، پڑھ بھی نہیں سکتے، اوپر حرام ہے. تو یہ طریقہ جو ویدا کا طریقہ ہے یہ طریقت کس کے لیے ہے؟ برہمن کے لیے ہے. جو گیتا کا طریقہ ہے وہ عوام الناس کے لیے. تو یہ طریقت ہے جو ان کو شریعت کی طرف لے کے جاتی ہے. آپ عیسائی دیکھ لیں, نصارہ جو ہے ان کا اپنا طریقہ ہے, پروٹیسٹنٹس دوسرے ہیں, کیتھولک ان کا اپنا ایک راستہ ہے, ان کا طریقہ دوسرا, ان کا طریقہ دوسرا. اب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف. کلمہ پڑھنے والوں میں بعض لوگوں نے اسی طریقے سے الگ الگ طریقے بنائے ہوئے ہیں, راستے بنائے ہوئے ہیں. بعض لوگوں نے عقل کو مقدم کر کے کہا کہ جو چیز عقل کے مطابق ہوگی اور شریعت میں ہو یا نہ ہو اس کے میں پرواہ نہیں, لیکن عقل کیونکہ تکلیف کا مادہ ہے اور بے عقل مکلف نہیں ہوتا, تو عقل مقدم ہے, شریعت کو بے عقل سے سمجھا جاتا ہے, اگر عقل ہے تو شریعت بھی نہیں, اس لیے عقل پہ ہم تولیں گے, جو بھی عقل ہے بتائے گا اسی راستے کو اختیار کریں گے اور اسی راستے پر شریعت پر عمل کریں گے. یہ طریقہ تھا معتزلہ کا, جہمیہ کا, اشعرہ ماتریدیہ کا, یہ طریقہ ہے. پھر دوسرا گروہ آیا, انہوں نے کہا جو کچھ امام ہمیں بتائیں گے وہ اسی راستے کو اپنائیں گے اور اسی راستے پر تول کر ہم شریعت پہ عمل کریں گے, قرآن اور سنت پر ہم عمل کریں. کیسے؟ جیسے ہمارے امام ہمیں بتائیں گے. رافضی آئے, 12 امام ان کے ہیں, جو کچھ امام سے ثابت ہے وہ دین ہے, جو امام سے ثابت نہیں وہ دین نہیں ہے. تو شریعت تک پہنچنے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ امامیت کا طریقہ, رافضیت کا طریقہ. اسی طریقے سے ایک اور گروہ آیا, انہیں کہا جو چیز ہمیں ذوق اور وجد سے ملتی ہے اسی راستے کو ہم اپنائیں گے اور اسی راستے کو ہم وہی ایک راستہ جو ہمیں شریعت تک لے کے جاتا ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے صوفیت کا راستہ اختیار کیا. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے المحند المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب وضاحت کے ساتھ لکھتے ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ ہم فروع میں حنفی ہیں, تقلید کرتے ہیں امام ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی, اور اصول میں ہم اشعری ہیں ماتوریدی ہیں, اور ہم اتباع کرتے ہیں امام ابو حسن اشعری اور ابو منصور ماتوریدی کی, اور طریقتاً ہم صوفی ہیں, قادری, چشتی, سہروردی اور نقشبندی, یہ چار ہیں. تو طریقتاً صوفی جو ہے, تو انہوں نے طریقتاً کو لفظ استعمال کیا ہے, یعنی یہ وہ طریقت ہے جس سے ہم اصول و فروع کو سمجھتے ہیں, جو ہم اصول و فروع تک ہمیں لے کے جائے, یہ وہ طریقہ ہے. تو طریقت جو صوفی کے مفہوم میں ہے, جو معتزلہ کے مفہوم میں ہے, جو جہمیہ کے مفہوم میں ہے, جو رافضیوں کے مفہوم میں ہے اور ان جیسے دوسرے لوگوں کے مفہوم میں ہے, یہ سارے کے سارے باطل راستہ ہے. صراط مستقیم صرف ایک ہی ہے, دوسرا کوئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. رافضی بھی پڑھتا ہے, جہمی بھی پڑھتا ہے, معتزلی بھی پڑھتا ہے, صوفی بھی پڑھتا ہے, سارے کے سارے مسلمان پڑھتے ہیں. ہر نماز میں کم سے کم 17 مرتبہ فرض نمازوں میں پڑھتے ہیں. یہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ انبیاء کا راستہ, اولیاء کا راستہ, شہداء کا راستہ, صدیقین کا راستہ, یہ وہ راستہ ہے. یہ پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. یہ وہ راستہ ہے جس متعلق آپ وسلم فرماتے ہیں علما ان علیہ و اصحابی, 73 فرقی امت میں بٹیں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. اچھی طرح سنیں, جہنم میں 72 فرقے جائیں گے, ایک فرقہ جنت میں جائے گا. آپ وسلم فرماتے ہیں, جب صحابہ کرام نے عرض کیا کون سا فرقہ ہے, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں, یہ صراط مستقیم ہے. یہ ایک راستہ ہے جس سے ہم شریعت کو سمجھ سکتے ہیں, یہ ایک راستہ ہے جو ہمیں شریعت تک پہنچا سکتا ہے, یہ ایک راستہ جس پر ہم چل کر قرآن اور حدیث پر عمل کر سکتے ہیں. یہ وہ ترازو ہے جس سے ہم حق اور باطل کو نمایاں کر سکتے ہیں, سچ اور جھوٹ کو نمایاں کر سکتے ہیں, توحید اور شرک کو الگ الگ کر سکتے ہیں, سنت اور بدعت کو الگ الگ کر سکتے ہیں. تو طریقت کی یہ حقیقت ہے, واللہ اعلم. اگلے درس میں انشاءاللہ میں چند مثالیں بیان کروں گا کہ کرامت کا صحیح مفہوم تو ہم جان چکے ہیں, اب وقت کافی ہو گیا ہے, ورنہ جو غلط مفہوم ہے کرامت کا. عجیب و غریب سے قصے موجود ہیں کہ اولیاء نے یوں کیا, اولیاء نے وہ کام کیا جس سے عقل حیران ہو جاتی ہے. ایک تو کرامت ویسے عقل کو حیران کر دیتی ہے, دوسرا ان کی جو یہ بد عقائد ہیں یہ عقل کو اور حیران کر دیتے ہیں. تو اگلے درس میں انشاءاللہ چند قصے بیان کروں گا جسے پتہ چلے گا کہ غلطی کہاں پر ہوئی. یہ جو شروط و ضوابط جو 14 میں نے بیان کی ہیں کہ کہاں پر غلطی, اس پہ اگر ہم تولیں گے تو انشاءاللہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سی کرامت ہے اور کون سی کرامت نہیں ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.